نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، گیارہویں پارے سے سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ توبہ گیارہویں پارے کے ابتدائی ربوع میں ہے. چنانچہ جو واقعات پیچھے غزوہ تبوک کے چل رہے تھے گیارہویں پارے میں بھی وہ جاری و ساری ہیں. البتہ اس میں صحابہ اکرام کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ سابقون الاولون ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی صحیح طور پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا وعدہ کیا. اس سے بعض حضرات نے فرمایا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں بغیر کسی استثناء کے، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں زبان جب آدمی کھولے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو ان کی شان کے خلاف ہو جائے. عام طور پر بعض حضرات اس طرح سے ذکر کر دیتے ہیں جیسے عام لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، یا کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جو ان کی شان کے خلاف ہوتی ہے، یا ان کے آپس کے جو جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، جو بھی تھا، ان معاملات کو اس طریقے سے لوگوں کے درمیان اچھالتے ہیں کہ گویا اللہ میاں نے ان کو فیصل مقرر کر رکھا ہے. تو خوب یاد رکھنا چاہیے صحابہ اکرام کے آپس کے باہمی نزاع، آپس کے جھگڑے، ان سب کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سپرد نہیں ہے. ہمارے لیے تو سارے کے سارے صحابہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور سروں کا تاج ہیں. ہم تو ان کی پیروی ہی کریں گے اور ان کو حجت مانتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، اور لوگوں سے مراد صحابہ کرام. اور اللہ رب العزت نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں صحابی جیسا ایمان لاؤ، بلکہ عام فرمایا کہ جیسا صحابہ ایمان لائے ویسے ایمان لائے. تو اس لیے اسے یہاں پر رضی اللہ عنہم و رضوان جو فرمایا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو اب کسی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے لیے لب کشائی کرے. اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک حکم تو یہ فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، زکات وصول کرنے کا اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ عامل بھیجے اور لوگوں سے کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ مسجد جس کی بنیاد شر اور فتنے پر رکھی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا بہتر ہے. تو یقینی بات ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو اسی مسجد کی فضیلت زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد مسجد قبا تعمیر کی تھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کی بھی تعریف فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد اخلاص کے ساتھ بنانا یہ اپنی جگہ پر ایک عمل ہے، اور خود اس مسجد میں ایسے لوگوں کا ہونا جو متقی ہوں، جو اہل علم ہوں، جو اہل فضل ہوں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی اس مسجد کی جو ہے فضیلت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی وہ مسجد جس میں اہل علم آتے ہوں، رہتے ہوں، یا نماز پڑھتے ہوں، یا اہل تقویٰ جو ہے نماز پڑھتے ہوں، تو اس مسجد میں نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے بہ نسبت اس کے جو مسجد اس قسم کی نہ ہو. یعنی مسجد تو بہرحال ہے وہ، البتہ ایک بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ چونکہ مسجد زرار یہ ایک شخص ابو عامر راہب کے نام سے تھا. عجیب بات ہے، دیکھیے یہ ایک ایسا شخص تھا جو نصرانی تھا، بلکہ نصرانی ہو گیا تھا یوں کہہ لیجئے، اور ان کے بیٹے ہیں وہ جو غسیل ملائکہ کہلاتے ہیں، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے صاحبزادے ہیں. تو باپ ساری عمر کافر ہی رہا اور کافر ہی مرا، اور بیٹے کو اللہ نے دولت اسلام سے مالا مال کیا. صرف یہی نہیں بلکہ وہ فرشتوں نے ان کو غسل بھی دیا. تو اس سے ان کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے. اس سے یہ نہیں ہے کہ جو باپ ہے وہی بیٹا ہے، جو بیٹا ہے وہی باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف کسی کو ہدایت باپ کو مل گئی بیٹے کو نہیں ملتی، بعض اوقات بیٹے کو مل جاتی باپ کو نہیں ملتی. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں تو یہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اپنے لیے بھی طلب کرنی چاہیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنے سے روکا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی اللہم اهد قومی فانهم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، مجھے جانتے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت کی دعائیں ان کے لیے کی ہیں، اس لیے اگر امت کفار کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے، تو انشاءاللہ یہ بھی ان کے حق میں بہتر ہوگا، ہمارے حق میں بھی بہتر. تو یہ ابو عامر راہب نامی ایک شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو آیا تھا، اور آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کیا، مناظرہ کیا ایک طرح سے، لیکن پھر بھی کمبخت مطمئن نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی جو ہے وہ غلط ہو وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے دور جا کے مرے، چنانچہ خود یہ دور جا کے مرا، شام میں جا کے مرا. بعض اوقات آدمی اپنے لیے دعا ایسی کر لیتا ہے جیسا کہ کل میں نے بتلائی تھی کہ وہ ہوتی اپنے حق میں بد دعا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم دوسرے کو بد دعا دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنے لیے بد دعا ہوتی ہے. اس لیے ایسی دعائیں بھی منہ سے نہیں نکالنی چاہیے جو بعض اوقات اپنے لیے بد دعا بن جائے. تو اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم میں سے جو شخص بھی غلط ہو یا ہم میں سے جو شخص قاطع رحم ہو وہ اپنے عزیزوں سے اور رشتہ داروں سے اور اپنے وطن سے دور جا کے مرے. چنانچہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو ملک شام بھاگ کر جانا پڑا، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی یہ مختلف طریقوں سے جو ہے مسلمانوں کی بیختنی کرتا رہا، حتیٰ کہ وہاں کی حکومت کو بھی اس نے اکسایا کہ تم مسلمانوں کے خلاف مدینے پر چڑھائی کر دو، اور یہاں مدینے میں کچھ اس کے دوست احباب تھے یہودی، ان کو یا یہود اور نصارہ، ان کو کہا کہ تم کوئی مکان جگہ بناؤ جہاں پر سارا اسلحہ وغیرہ رکھو اور اپنے لوگ وہاں پر ہو، اور جو ہے چالاکی سے کوئی ایک نماز بھی پڑھوا لو نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ مسلمانوں کو یہ ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ واقعی مسجد ہے. تو مسجد قبا کے قریب ہی انہوں نے ایک جگہ اس طرح سے حاصل کی، اور وہاں پر جو ہے مسجد قسم کی تعمیر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آ کر آپ ایک نماز پڑھ دیں تاکہ برکت ہو جائے، کیونکہ دوسری مسجد ذرا دور پڑتی ہے، بیماروں کمزوروں کے لیے ذرا سہولت ہو جائے گی، اس قسم کے انہوں نے بہانے تراشے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مصروف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی فی الحال تو ممکن نہیں ہے، لیکن واپسی میں انشاءاللہ میں نماز پڑھ لوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی اور اس مسجد کی حقیقت بھی واضح فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر کچھ صحابہ اکرام کو بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اس مسجد کو آگ لگا دو. یعنی وہ مسجد تو حقیقت میں تھی ہی نہیں، اصل تو فتنہ و فساد کا گھر تھا، اور جہاں سے اصل میں مسلمانوں کی بیخ کنی مقصود تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جلا دو، اس کو جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام کر دیا. تو یہ مسجد ضرار ہے، اور اس کے مقابلے میں مسجد قبا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور فضیلت بھی بیان فرمائی. تو اہل قبا کی فضیلت یہ ہے کہ وہ طہارت اور پاکی کو بہت پسند کرتے تھے. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو کسی نے پوچھا کہ آخر تمہاری فضیلت کیا ہے، کس بنا پر ہے؟ تو یہ پتہ چلا کہ یہ حضرات پانی تو استعمال کرتے ہی ہیں استنجا میں ناپاکی سے نجات کے لیے، لیکن اس سے پہلے ڈھیلوں کا بھی استعمال کرتے تھے، تو دو دو مرتبہ گویا پاکی کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یعنی زیادہ پاکی اور طہارت و صفائی پسند تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی. اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فرمایا کہ ہم نے تمہاری جان و مال کا سودا کر لیا جنت کے بدلے میں. اس کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ ہم لوگ بکے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، اللہ نے ہماری جان کا سودا کر رکھا ہے، اس لیے جب کبھی موقع آئے مال خرچ کرنے کا تو مال بھی اللہ کا ہے، خرچ کرنا چاہیے، اور جب کبھی موقع آ جائے جان خرچ کرنے کی تو جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کے راستے میں اس کو خرچ ہونا چاہیے. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اصل میں اس کا شان نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے چچا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ کی حمایت کرتے رہے، اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن ساری زندگی حمایت کرتے رہے آپ کی، اور آپ کی ہر طرح سے انہوں نے مدد کی، تو بہرحال جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں. لیکن آپ سے پہلے ابو جہل اور ایک اور کافر بڑا وہ پہنچا ہوا تھا، ابو جہل نے کہا کہ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تو وہ خاموش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو طالب سے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میرے کان ہی میں پڑھ لیجئے، لیکن پھر ابو جہل بول پڑا اور کہا کہ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تو تین مرتبہ غالبا ایسا کہا، اور آخر میں بالآخر ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے پھر بھی استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے روکا نہیں گیا اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، اگرچہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں. ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جب یہ پتہ چل گیا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، تو اب ان کے لیے استغفار کرنا اور دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کے لیے استغفار کرے یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. ہمارے ہاں بعض دین بیزار لوگ کہہ لو یا دین سے ناسمجھ لوگ اس قسم کے مواقع پر جو ہے وہ جناب مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، اور ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا بھی کر دیتے ہیں، تو اور سمجھتے ہیں کہ یہ رواداری کی بات ہے. بات رواداری کی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کے کچھ حدود و قیود ہیں. تو ٹھیک ہے، زندگی بھر آپ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی ساری زندگی جو ہے وہ کفر پر رہا، حتیٰ کہ کفر پر ہی خاتمہ ہو گیا، اب چاہے وہ ہمارا عزیز ترین بھائی ہو یا بیٹا ہو یا کوئی ہو، جب اس نے اس دین کو قبول نہیں کیا جس دین پر ہم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، تو اب اس سے ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں رہا. جیسا کہ آپ آخری رکوع میں آج جو ہے وہ سورہ ہود کے جو آج تلاوت کیا گیا ہے اس میں سنیں گے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے نوح، یہ تیرا اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں. جب عمل اچھے نہیں ہوئے تو وہ اہل میں سے بھی نہیں. اہل وہ ہے جس کے عمل اچھے ہوں. اس سے یہ پتا چلا کہ جو نسبی رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، اس سے بھی زیادہ فوقیت حاصل ہے دینی رشتے کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین کا رشتہ عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے، سب سے وسیع ترین پلیٹ فارم، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہم ہوں یا کوئی ہو اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو تو وہ ہمارا بھائی. تو یہ اتنا بڑا اور وسیع پلیٹ فارم ہے کہ اس میں کالے گورے کی تمیز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نہ رنگ و نسل کی اور نہ زبان کی کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے. کوئی کالا سیاہ فام ہو لیکن تتلا کے چاہے زبان اس کی توتلی ہو اور موٹ ہونٹے ہونٹے ہوں، ناک اس کی بہت موٹی ہو، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور تتلا کے ہی پڑھتا ہے، تب بھی ہمیں محبت اسی سے ہوگی، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے جس پر ہم الحمدللہ ہیں، تو اس لیے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ بات بتلا دی گئی کہ کافروں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا درست نہیں ہے. اب اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، وہ اپنے والد کے لیے استغفار کرتے رہے، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے، تو اللہ نے اس کو بھی صاف فرما دیا، وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا موعظۃ وعدھا ایہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاص وقت تک استغفار کیا، لیکن فلما تبین له انه عدو للہ، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو برات کا اظہار کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک موقع تک جب تک اللہ نے منع نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک استغفار کرتے رہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اور ان پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن تھا، تو فوراً برات کا اظہار کر دیا. ان ابراہیم علیہ حلیم، آگے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بہت زیادہ آہ کرنے والے تھے، بہت زیادہ بردبار تھے، تو انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا، لیکن جب یہ واضح ہو گئی بات کہ اللہ کے دشمن ہے، تو پھر اس کے بعد استغفار کرنا چھوڑ دیا. اب کیونکہ یہ حکم ہمارے لیے بھی نازل ہو گیا اہل ایمان کے لیے کہ کافروں کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ جائز نہیں. اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو خاص واقعہ پیش آیا، اور اس میں چونکہ ہمارے لیے بہت سی عبرتیں ہیں، اس کو میں عرض کر دیتا ہوں مختصر سا، کہ منافقین نے تو اس وقت جان چھڑا لی، اپنی جہاد میں نہیں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جہاد تھا غزوہ تبوک، یہ ایسے موقع پر تھا کہ جب فصلیں تیار تھیں، کھجوریں پک کر تیار ہو گئی تھیں، لیکن سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان بھی فرمایا، اور عام طور پر آپ کی عادت تھی کہ پہلے جو ہے وہ اخفا فرماتے تھے، جانا آپ نے مشرق کا ہوتا تھا تو مغرب کی طرف رخ فرماتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ نے کھلم کھلا بیان فرمایا کہ کہاں جانا ہے ہم نے اور کس سے ہماری جنگ ہے. تو اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا لشکر ایک مسلمانوں کا تیار ہوا، بعض روایات میں آتا تقریباً 10,000 اور بعض میں آتا 30,000 کا لشکر تھا جب روانہ ہوا. تو اتنی بڑی تعداد شاید اس سے پہلے نہیں تھی کبھی، اس لیے اگر کوئی شخص رہ جاتا تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کون رہ گیا، اور ایسے موقع پر چونکہ فہرست بھی تیار نہیں کی گئی تھی اتنے لوگوں کی، تو اس لیے بعض منافقین تو خیر رہی گئے لیکن بعض مخلصین بھی نہ جا سکے، اور ان مخلصین میں سے تین کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی کیا، وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یعنی زمین ان پر تنگ ہو گئی. تو یہ کون لوگ تھے؟ تین صحابی تھے مخلصین میں سے تھے، اور اس کا ان کے جو ناموں کا مخفف ہے وہ ہے مکہ، یعنی میم سے مرارہ بن ربیع العمری، کاف سے کاف بن مالک، اور ہے سے ہلال بن امیہ. تو یہ تین صحابی تھے جو رہ گئے، اور حضرت کعب بن مالک اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، میں مختصر سا عرض کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت جتنی فراوانی خوشحالی مجھے دی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، زندگی میں کبھی میرے پاس دو سواری کے جانور اکٹھے نہیں ہوئے لیکن اس وقت ہو گئے، لیکن بس میں اسی میں رہا کہ بھئی جانور میرے پاس موجود ہیں، اسلحہ میرے پاس موجود ہے، جب چاہوں گا نکل جاؤں گا انشاءاللہ. اسی میں یہاں تک ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں کیوں نہیں نکلا، لیکن پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ چلو کل نکل جاؤں گا اور جا کر راستے میں جو ہے وہ میں پالوں گا جا کے قافلے کو، لشکر کو، کاش کہ میں نکل جاتا. فرماتے ہیں لیکن بعد میں بھی نہ جا سکے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا معاملہ ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی تشریف لے آئے، تقریباً 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے زیادہ کچھ آپ تشریف لے آئے واپس. اور اب جو منافقین تھے وہ آنے لگے اور عذر معذرت کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وہی نازل فرما دی تھی کہ منافقین آئیں گے اور آپ سے معذرت کریں گے، تو آپ ان کی معذرت قبول کر لیجیے اور باطن کو اللہ کے حوالے کیجیے. اور بعض لوگ یہ چاہیں گے ہم آپ کو راضی کرنے کی فکر کریں، تو ان سے راضی ہونے کی ضرورت نہیں، صاف ان سے کہہ دیجئے کہ تم نے جو ہے وہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دیا اور تم نے جو ہے وہ جان بوجھ کر تم نہیں گئے، اور تمہارے نفاق کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا ہے، تو ان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال ایسا ہی ہوا، 80 کے قریب تقریباً منافقین تھے، وہ آتے رہے اور آپ سے معذرت کرتے رہے، آپ ان کی معذرت قبول کر کے باطن کا حال اللہ کے ثبوت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال فرماتے ہیں، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی پہنچا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ نے تبسم فرمایا جیسے کہ کوئی شخص کسی سے ناراض ہو تو ناراضگی کی حالت میں جب تبسم کیا جاتا ہے تو اس قسم کا آپ نے تبسم فرمایا، اعراض بھی کیا، گویا بعض روایت میں آتا اعراض کیا، اپنے چہرے کو پھیر لیا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا اور بغیر عذر کے جو ہے میں رکا، اس زمانے میں جتنی میرے پاس فراوانی تھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، لہذا میں کوئی عذر پیش نہیں کروں گا، کوئی اور ذات ہوتی آپ کے سوا تو ممکن ہے کہ میں عذر معذرت کر کے بچ بھی جاتا، لیکن آپ سے میں جھوٹ بول کر بچ نہیں سکوں گا، اس لیے میں آپ سے سچی بات عرض کرتا ہوں کہ بس سوائے اپنی غفلت اور سستی کے اور کوئی عذر میرے پاس نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، انہوں نے تو سچ بولا ہے، اور پھر فرمایا کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اب تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں. حضرت کعب جو ہے وہاں سے تشریف لائے اور راستے میں ان کے جو برادری کے لوگ تھے کہنے لگے کہ تم بڑے بیوقوف لوگ آدمی ہو، سب لوگ جو ہے جھوٹ بول کے ادھر ادھر کے اعتراض ادھر کر کے انہوں نے اپنی جانیں بچا لی، ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے اس سے پہلے کوئی غلطی کی ہو، تو آج ادھر کر دیتے کوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کر دیتے اور اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی تمہارے لیے. تو اتنا انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا کہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور جا کر کوئی عذر پیش کر دوں اور کہوں کہ وہ جو پہلے میں نے کہا تھا غلط تھے اور صحیح بات یہ ہے، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، میں دو جھوٹ جمع نہیں کروں گا، جھوٹ پر جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ یعنی ایک تو یہ کہوں کہ پہلے میں نے جھوٹ بولا، پھر یہ کہوں اس پر مزید عذر تلاش کروں تو یہ ڈبل ہو جائے گا. تو پھر بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے جو میرے ساتھ ہے؟ کہا کہ ہاں دو اور ہیں. تو پھر ان کے نام بتایا، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، یہ اصحاب بدر میں سے ہیں اور الحمدللہ کہ میں ان کے ساتھ ہوں، بس جس حالت پر یہ ہے اسی حالت میں ہوں. چنانچہ یہ اپنے گھر آ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان سے کسی قسم کا سلام نہیں کرنا، ان کی بات کا جواب نہیں دینا، گویا ان کا بالکل سوشل بائی کاٹ کر دیا. یہاں صحابہ اکرام کی محبت دیکھی، جو بات میں نے آپ سے عرض کی تھی، اور اسی لیے میں نے اس واقعے کو سنایا بھی کہ اصل رشتہ داری کیا چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے صحابہ کرام نے سلام و کلام بالکل ختم کر دیا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو میرے دو ساتھی تھے وہ تو دل برداشتہ ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے, لیکن میں جوان آدمی تھا, بازاروں میں بھی جاتا تھا, مسجد میں بھی جاتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, اور قریب ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوشش کرتا تھا نماز پڑھوں, اور چوری چوری کنکھیوں سے دیکھتا بھی تھا کہ آپ میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں. تو میں دیکھتا تھا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو آپ میری طرف دیکھتے تھے, لیکن جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا تو آپ چہرہ پھیر لیتے تھے. تو یہ ان کی محبت کی دلیل تھی, باوجود اس کے کہ ان کو ایسی جو ہے وہ سخت سزا بھی ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ تھا کہ نہ نماز چھوڑی نہ مسجد چھوڑی اور نہ ہی صحابہ اکرام کے ساتھ ملنا جلنا, ملتے رہے اگرچہ صحابہ اکرام ان کی بات کا جواب نہیں دیتے تھے. فرماتے ہیں کہ اسی دوران 40 دن جب گزر گئے تو ایک قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا اور کہا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. تو میں نے کہا کہ کیا طلاق دے دوں؟ کہا کہ نہیں طلاق نہ دو لیکن علیحدہ ہو جاؤ ان سے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اور باقی جو دو تھے ان کو بھی یہی حکم پہنچا. تو ان میں سے ایک جو بوڑھے تھے انہوں نے تو ان کی بیوی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ بوڑھے آدمی ہیں, ان کا کوئی غلام خادم نہیں ہے, اگر اجازت دیں آپ تو میں ہی خدمت کرتی رہوں. کہا کہ ہاں خدمت کرتی رہو لیکن ان کے قریب مت جا. کہا کہ ٹھیک. تو بہرحال اسی طریقے کا معاملہ حضرت کعب کے ساتھ بھی ہوا. تو ان کے رشتہ داروں نے بھی کہا کہ بھائی فلاں کی بیوی نے اجازت لے لی, تم بھی اپنی بیوی بھیجو تاکہ تمہیں اجازت مل جائے. کہا کہ نہیں, وہ بوڑھے آدمی ہے اور میں جوان ہوں, ایسا نہ ہو کہ خلاف احتیاط معاملہ ہو جائے, اس لیے ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا, اور نہ جانے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے. اور فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہماری دنیا جو ہے وہ اجاڑ اور ویران ہو گئی تھی. کل تک جو لوگ ہمارے تھے آج ایسے ہو گئے کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں تھے. حتیٰ کہ میرا دوست ابو قتادہ, بہت گہرا دوست تھا میرا اور غالباً عزیز داری بھی تھی, کہتے ہیں کہ ان کے باغ میں دیوار پھاند کر میں داخل ہوا اور جا کر میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ کیا تب بھی جواب نہیں دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم بتاؤ قتادہ, کیا ہمیں اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے؟ تو تب بھی انہوں نے جواب نہیں دیا کہ اللہ اور رسول جانے. صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور رسول جانے. تو فرماتے ہیں کہ بس میں سمجھ گیا کہ مجھے یہ جواب نہیں دیں گے, اور میں پھر دیوار کود کے واپس باہر آ گیا, یہاں تک کہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی. اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا, وعلی الصلاۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض, یہاں تک کہ زمین تنگ ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے دوست عزیز رشتے دار منہ پھیر لیں, بات کا جواب تک نہ دیں, ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی. بہرحال یہاں تک کہ کہتے ہیں 50 دن گزر گئے, اور پھر اللہ رب العزت نے ہماری توبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, رات کا وقت تھا اور میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جا کر ان حضرات کو اطلاع کر دی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, صبح ہونے دو, رات کو اگر اطلاع ہوگی تو لوگ ابھی سے جو ہے وہ آنے شروع ہو جائیں گے اور جھمکٹا لگ جائے گا اور ساری رات خراب ہوگی. چنانچہ رات کو اطلاع نہیں دی گئی, لیکن حضرت کا فرماتے ہیں کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنی گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک مجھے جبل سلا سے آواز آئی کہ مبارک ہو اے کعب, تمہیں مبارک ہو بشارت. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو یہ آواز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, اور یہ دونوں اکابرین حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ان کو خوشخبری دینے کے لیے دونوں دوڑے تھے, لیکن جب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ میں نہیں پہنچ سکوں گا تو انہوں نے جبل سرا ہی سے آواز دے دی تاکہ میری آواز پہلے پہنچ جائے. آپ دیکھیے کہ ابھی تک بات نہیں کر رہے تھے, لیکن جب ادھر توبہ نازل ہو گئی تو آپس میں کیسی محبت تھی, کتنے بے قرار تھے ان کو خوشخبری دینے کے لیے, کس طریقے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نہیں بھول سکتا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور صحابہ کرام بھی تھے. حضرت طلحہ نے اٹھ کر مجھے مبارکباد دی. میں زندگی میں کبھی ان کا احسان نہیں بھول سکتا کہ جن الفاظ سے انہوں نے مبارکباد بھی دی اور کہا کہ تمہیں مبارک ہو بہت بہت کہ اللہ نے تمہاری جو ہے وہ توبہ قبول فرما لی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک آپ تمہیں مبارک ہو, تمہاری زندگی میں اس سے زیادہ خوش نصیب دن کوئی نہیں آیا. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ فرما رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کیسے مبارک لوگ تھے اللہ رب العزت. بہرحال جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ہماری رشتہ داری, ہماری محبت دین کی بنیاد پر ہے. آج لوگ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آج ہم بٹ گئے اس بنیاد پر, کوئی پٹھان جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے, ارے بھائی یہ تو چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ ہماری رشتہ داریاں، ہماری شادی بیاہ، رنج و غم، ان میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں. اس بنیاد پر یہ تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دینی بھائیوں کو چھوڑ دیں. وہ اصل یہ ہے کہ رنگ و نسل اور زبان کی بنیاد پر ہم جو ہے وہ تقسیم نہیں ہے. ہماری تقسیم صرف دو ہی طرح کی ہے، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے یا کافر ہے یا مومن. بس اب آدمی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ مومن ہے یا کافر ہے. بھائی اب کافر تو وہ چاہے جتنی تقسیم در تقسیم ہو، لیکن اگر اہل ایمان بھی تقسیم در تقسیم ہو جائیں تو پھر تو بہرحال اس پر ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہماری تقسیم جو ہے وہ اصل میں ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے. باقی جو دوسری تقسیمیں ہیں اس کو اللہ رب العزت نے ہماری سہولتوں کے لیے کیا ہے تاکہ شادی بھی آسان ہو جائیں. کنبہ قبیلے میں، برادری میں آدمی اپنی جو ہے وہ کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اب ساری دنیا تو غم کے لیے نہیں آئے گی، جو اپنی برادری کے قرابت دار ہیں وہ آ جائیں گے. اب آج کل دیکھیے یہی تو ہمارے یہاں خرابی، ایک مر گیا پتہ چلا پورا بازار بند کرا دیا، کہ وہ تو مرا ہی تھا، تم سب بھی مرو، ساری دکانیں بند کرا دی اور زبردستی. تو بتائیے کیا آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے بد دعا نکلتی؟ وہ اپنے حق میں جو ہے وہ پھول بچھا رہے ہیں یا کانٹے بو رہے ہیں، جو بھی ایسا کرتا ہے. تو یہ ساری اس بنیاد پر ہے کہ آج زبردستی کہتے ہیں غم کرو، زبردستی خوشی کا اظہار کرو. ایک آدمی کا دل نہیں چاہ رہا خوشی کا اظہار کرے لیکن نہیں خوشی کا اظہار کرو، ایک آدمی کا دل نہیں چاہ رہا غم کرنے کو لیکن نہیں غم مناؤ. یہ صرف بے دینی کی بنیاد پر. اگر دین ہماری زندگی میں ہو تو ہم کسی کے راستے بھی بند نہ کریں. سچ بات کہتا ہوں میں کہ جو جلسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی پر کیوں نہ ہو، چاہے جس سے راستے روک لیے جاتے ہوں، جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، یہ کوئی دین نہیں. ہمارا دین ایسا ہے ہی نہیں، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ دیندار بھی نہیں، چاہے اپنی ذات میں وہ کتنے ہی دیندار کیوں نہ بنے، اور کوئی ہو وہ، اپنے ہوں یا غیر ہوں، بغیر کسی اس کے شریعت میں جو ہے وہ راستوں میں کانٹے بچھانا، راستے روکنا. اب آپ بتائیے کبھی اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کے لیے روڈ بلاک کر رہا ہے اور کوئی جو ہے کسی معاملے کے لیے جو ہے وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، نتیجتاً کوئی مریض ہے وہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتا، تو کسی کا ڈلیوری کیسے وہ بےچارا اپنے وہاں ہسپتال میں نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایسے مسائل سے دو چار ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ روڈوں پر مر جاتے ہیں بےچارے، اور روڈ اور ادھر ادھر سے جو ٹریفک دائیں بائیں آپ کو پتا ہے کس قدر ٹریفک ہو گیا، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں آ جاتا ہے کہ اس کو ہم دین سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں بے دینی کی ہیں. دین کی بات یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابہ کرام کے واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت تھی وہ صرف جسموں پر بھی جسموں پر نہیں تھی بلکہ دلوں میں بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے یا نہیں تھے، لیکن جب آپ نے منع فرما دیا تو صحابہ کرام واقعتاً ایسی جماعت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی جماعت نہ پہلے کبھی پیدا کی نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگی، ختم ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محبت دین کا جز اور ایمان ہونا چاہیے، ہمیں ان سے ایسی محبت ہو. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ المرء مع من احب، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت رکھے، حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اب جس کے دل میں صحابہ کرام کے واقعات سن کر دل بھر آتا ہو، آنسو نکل آتے ہوں، ان کی محبت میں تو یقیناً صحابہ کرام کی محبت کی دلیل ہے. اور انشاءاللہ حشر بھی اللہ نے چاہا تو ان کا پھر صحابہ کرام کے ساتھ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے اور سب کا حشر جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ فرمائے. آخر کے اندر سورہ ہود کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو رکوع اللہ رب العزت نازل فرمائے کہ ہم نے ان کو بھیجا قوم کی طرف حسب معمول، انہوں نے بھی یہ کہا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، 950 سال تبلیغ کی ہے حضرت، 950 اور 350 سال مزید رہے. اور بعض روایت سے، ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے تقریباً 1350 سال کی عمر تھی، اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 1700 سال کی عمر تھی. بہرحال اللہ رب العزت کے سب سے طویل العمر پیغمبر، یعنی ان سے زیادہ عمر کسی کی نہیں، سب سے زیادہ طویل عمر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور ایمان لانے والے 950 سال میں کتنے، غالباً 80 آدمی بھی نہیں، 80 آدمی تھے. یہ بات اس لیے میں نے عرض کر دی کہ بعض لوگ جن کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کے ساتھ جھمگٹا نہ ہو، اس کے جو ہے دائیں بائیں ہزاروں آدمی نہ ہو، اس وقت تک وہ شاید بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے، یا خدا نہ کرے وہ ناکام ہے. تو یاد رکھیے بعض نبیوں کے ساتھ ایک شخص بھی نہیں رہا، لیکن نبی کامیابی ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو نبی کے ماننے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو چاہے ایک شخص بھی ماننے والا نہ ہو لیکن انشاءاللہ اللہ کی نظر میں وہ کامیاب. سمجھ آئی کہ نہیں؟ قلت اور کثرت پر کامیابی کا مدار نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب کسی کے ساتھ 10,000 آدمی ہوں گے تو وہ کامیاب. اگر وہ حق پر ہے اور ایک آدمی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے تو یہ کامیاب ہے، اور جو لوگ ساتھ نہیں ہیں وہ ناکام. آج قلت و کثرت کو معیار بنا لیا ہم نے، کسی کے ساتھ اگر کثرت ہے کہتے ہیں صاحب یہ کامیاب، اور جس کے پاس نہیں وہ کہتے ہیں یہ ناکام. حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ 950 سال کم ہوتے ہیں بھائی، بہت بڑا زمانہ ہے. اور ان کی قوم کے لوگ ایسے ظالم تھے کہ ان کو اتنے پتھراؤ کرتے تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ پتھروں سے چھپ جاتا تھا پورا جسم، حتیٰ کہ گردن تک آ جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ کے فرشتے جو ہے ان کو اٹھا کر لے جاتے تھے، اور رات میں اللہ رب العزت فرما دیا کرتے تھے، اور صبح پھر اس کے لیے تیار ہوتے تھے پتھر کھانے کے لیے. اس طریقے 950 سال زندگی گزاری. بعض اوقات جو ہے وہ چٹائیوں میں اور بوریوں میں لپیٹ کر مارتے تھے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا. جب ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا ہوا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے تاریخی، کہ ایک بوڑھا رئیس برادری کا ان کا جا رہا تھا، کاندھے میں اپنے چھوٹا بچہ لیا ہوا تھا، تو سامنے سے دیکھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، تو اپنے اس بیٹے کو کہا کہ بیٹا اس شخص کو اچھی طرح پہچان لو، اس شخص کو اچھی طرح پہچان لو، یہ وہ شخص ہے کہ ہمارے لیے اس کو مارنا، زخمی کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اس لیے جب تم بڑے ہو جاؤ، کسی لائق ہو جاؤ، تو سب سے بڑی دشمنی اس سے رکھنا، اور سب سے زیادہ بغض اس سے رکھنا، اور اگر زخمی کر سکو تو اس کو کرنا. وہ بچے نے یہ بات السلام کے سر بات سے جس قوم کے چھوٹے بچے دلوں میں ایسے کہ بچوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، یعنی بڑوں نے، تو اس قوم کی اب صلاح و فلاح کیسے ممکن ہے. اس وقت پھر دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، اور پہلے اس سے سورہ نوح کے اندر کہا کہ اللہ میں نے ایک عمر تک انہیں تبلیغ کی ہے لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اب آپ کافروں کا ایک گھر بھی جو ہے دنیا میں نہ چھوڑیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہاری دعا قبول، اور نوح کے ہاتھ سے درخت لگوانے کے پر 20 سال کے اندر اس کا جنگل تیار ہو گیا، 20 سال میں جنگل تیار ہو گیا. اور جب وہ درخت تیار ہو گئے تو اس کے بعد فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کٹوایا، تقریباً یعنی روایات یہ پتہ چلتا ہے کہ 120,000 جو ہے اس کی تعداد تھی، ان کے تختے بنائے گئے، اور پھر جو ہے اس سے کشتی تیار کی گئی، تقریباً جو ہے وہ 1,000 لمبی اور تقریباً 300 جو ہے وہ چوڑی، بہت بڑی عظیم شان کشتی تیار کی گئی، جو 3 طور مشتمل تھی، یعنی 3 منزل 3 منزلہ تھی. اس میں کچھ ایسے ایک منزل نیچے کی ایسی رکھی گئی کہ اس میں جو ہے وہ حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے اور دیگر ان کو، اور اسی طریقے سے اوپر درندے دوسرے جانور وغیرہ، اور پھر اوپر جو ہے سب سے انسان. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ دنیا کے سارے جانوروں کی ایک ایک ٹوڑا جو ہے وہ اس میں رکھ لو. تو انسانوں کا بھی تقریباً 80 سوار تھے، بعد میں اس سے زیادہ کبھی آتی ہے تعداد، لیکن زیادہ جو ہے وہ تاریخ اسی پر ہے کہ 80 کے قریب افراد تھے. تو یہ کشتی تیار کر رہے تھے، اور کشتی تیار کرنے میں بھی ایک عرصہ لگ گیا. اب لوگ آتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اس دوران جو تبلیغ توڑ دی حضرت نوح علیہ السلام نے، اس کام میں لگ گئے، چونکہ اس کام کے لیے لگا دی کشتی بناؤ، تو قوم نے ایزا دینا بھی چھوڑ دیا. تو بہرحال دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، جائے گا کہاں پر؟ یہ تو اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی کشتی میں تیار ہے، اس یہ چلے گی کہاں پہ؟ اور طرح طرح کی باتیں مختلف ان کے خلاف کرتے، دل کو تکلیف پہنچانے والی. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کام میں لگے رہے، اور اس کام میں رہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تیرے ہی تنور سے وہ پانی نکلنا شروع ہو. تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے جب جھانک کے دیکھا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ تھا کہ جب پانی نکلنا شروع ہو تو تم اپنے افراد کو لے کر کشتی میں پہنچ جانا. چنانچہ سب کو لے کر یہ کشتی میں پہنچے. وہاں ان کا ایک بیٹا تھا جو کشتی میں نہ بیٹھا اور نہ فرمان تھا، وہ آپ کے دین پر نہیں تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم بھی کشتی میں بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں کشتی پر سوار نہیں ہوتا، ان قریب مجھے پہاڑ کی چوٹیاں جو ہیں بچا لیں گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اگرچہ قرآن و حدیث سے بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن بعض تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے نے ایک صندوق تیار کیا تھا، اور صندوق بہت بڑا تھا جس میں وہ اس نے اپنے آپ کو بند کیا، اور اس کے اگر درد وغیرہ کچھ تھے تو اس نے اس کو بند کر لیا اور اوپر سے کچھ سوراخ سانس لینے کے لیے چھوڑ دیے اور اس میں وہ لیٹ گیا. تو بلا شبہ پانی اس صندوق میں نہیں جا رہا تھا اور وہ تیر رہا تھا اوپر ہی اوپر. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ کیا کہ اس کا پیشاب ہی جاری کر دیا. جس طریقے سے آسمان سے پانی جاری, زمین سے پانی جاری, اور ادھر سے اس کا پیشاب جاری ہو گیا اور اسی پیشاب کے اندر مر گیا, تباہ ختم ہو گیا, ہلاک ہو گیا. تو اسی صندوق کو اللہ نے اس کا مدفن بنا دیا, وہ غرق. اللہ نے بہرحال یہاں پر اس کو ذکر فرمایا. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال, کشتی اتنی بڑی تھی اور موجے بھی بڑی بڑی موجیں تھیں, کل جبال پہاڑوں کی طرح. اور بعض روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ اتنا اندھیرا تھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ ہم ہلاک ہو جائیں گے, روشنی کا انتظام فرمائیے. تو دو فرشتے جو ہے وہ دو مینار روشنی کے لا کر انہوں نے کشتی میں رکھے, جس سے کشتی میں تو جو ہے وہ روشنی ہو گئی, لیکن ارد گرد بالکل ظلمات اور اندھیرے تھے. اور آسمان سے بارش کو ٹپک کر زمین پر نہیں آنا پڑتا تھا, یعنی سمندر ایسا تھا, اتنا اونچا تھا کہ بس ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا پانی زمین کے پانی سے مل گیا, اس قدر پوری دنیا کے اندر. اور حضرت نوح کو اسی لیے نوح ثانی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بقایا جو نسل تھی وہ ساری حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اولاد بیٹوں سے چلی. تو فرما وہی تجری بہم فی موجن کل جبال, وہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چل رہی تھی پہاڑوں کی طرح. ونادا نوح ابنہ, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو آواز دی, یا بنیر کا مانا, اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا, ولا تکم مال کافرین, کافروں میں سے مت ہو. تو کہنے لگا قال صحابی الى جبل یعصمنی من الماء, میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے پہاڑ بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, آج اللہ کے حکم سے کوئی بچے گا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا الا من رحم, مگر جس پر اللہ رحم کرے. وحال بینہ الموج, قرآن مجید تو تفصیل میں نہیں جاتا, مختصر بات کرتا ہے. تو کہا وحال بین, ابھی اسی حال میں ان کی باہم گفتگو جاری تھی کہ فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور وہ غرق ہو گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماء کی ویا سما وقلی وغیظ الماء وقضی الامر, یعنی فیصلہ ہو گیا اور سب کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد ایک عرصے بعد وہ کشتی, یعنی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کشتی گھومتی رہی پوری دنیا کی سیر کی, یہاں تک کہ بیت اللہ کبھی طواف کیا, سات چکر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے لگوائے اسی کشتی میں بیٹھے بیٹھے. اور اس کے بعد پھر وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر, وسطوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین, اس پہاڑ پر وہ رک گئی. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک عرصے تک اس پر رہے. جب پانی خشک ہو گیا زمین پر تو پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر قدم رکھا. تو یہاں پر آگے مزید جو ہماری عبرت کے لیے بات ہے وہ یہ کہ ونادا نوح ربہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کو پکارا. جب بیٹا غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ جو تمہاری اہل ہے میں اس کو غرق نہیں کروں گا, ان ابنی منا نہیں, تو میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے. وہ ان وعدہ کا حق, اور تیرا وعدہ سچا ہے, مطلب یہ تھا کہ آپ اسے بھی بچائیے. اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کا عمل اچھا نہیں. فلا تسلی ما لیس لک بہ علم, مجھ سے وہ بات نہ پوچھو جس کا تم علم نہیں رکھتے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً رجوع کیا, قال ربی انی اعوذ بک ان اسلک ما لیس لی بہ علم, اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسی بات کہوں یا پوچھوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی, مجھ پر رحم نہ کیا, تو میں خسارے پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے, نبی معصوم ہوتے ہیں. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک, بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور کافروں کو غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے, اور آخر میں فرما رہے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ, یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم وحی کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف. اور ساتھ فرما دیا ما كنت تعلمها, آپ نہیں جانتے, انت ولا قومک, نہ آپ نہ آپ کی قوم, من قبل هذا, اس سے پہلے کوئی آپ کو معلوم نہیں تھا, تو ہم نے آپ کو بتایا. یہ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے معلوم نہیں تھا. اور جو لوگ ایسا علم غیب جانتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو, تو معلوم ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کنتا تعلم ہوں, تمہیں تو معلوم نہیں تھا, نہ تمہاری قوم کو معلوم تھا. فصبر, ان العاقبت للمتقین، سو صبر کیجئے. حضرت نوح علیہ السلام اصل میں یہ تسلی کے لیے سارے واقعات ہوتے ہیں کہ نبی تمہاری قوم تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کر رہی ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے مظالم کو دیکھو، انہوں نے کیسا صبر کیا اپنی قوم کے مظالم پر، تو اس لیے آپ بھی صبر کیجئے. فصبر ان العاقبت للمتقین، عاقبت انجام جو ہے اچھا وہ متقیوں کا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبت للمتقین، والصلاة والسلام على رسول الكریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة.